الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. گزشتہ رشیس میں ہم سورہ الصف کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں. اس کے حوالے سے صرف تین نکات مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر ایک, آیت نمبر 9 کا ہم نے مطالعہ کیا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن دے کر, وہ دین حق یعنی مکمل نظام زندگی اسلام دے کر, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کل نظام دین پر, کل کے کل سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں, چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ بات کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھیجا گیا, عرض کیا جا چکا ہے کہ تین مرتبہ آئی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 33, سورہ الفتح کی آیت نمبر 28, اور پھر ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ کیا سورہ صف کی آیت نمبر 9. تو یہ مقصد ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا, کہ کل نظام زندگی پر دین غالب ہو جائے. اس حوالے سے ایک اور مقام, بلکہ چند اور مقامات, کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عالمگیر قرار دیا گیا, سورہ اعراف کی آیت نمبر 158, اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107, اور سورہ سبا کی آیت نمبر 28. حاصل ان آیات کا یہ کہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے. تو ان دو باتوں کو, کہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے اور آپ کو بھیجے جانے کا مقصد یہ کہ کل نظام زندگی پر دین کا غلبہ ہو جائے, ان کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو خود قرآن کریم میں اشارہ ملتا ہے کہ لازماً کل کے کل نظام زندگی پر اللہ کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا. یہ اشارہ جو ہے قرآن کریم میں, اور اس کے حوالے سے بشارات میں نے آپ کو سنائی تھی, دو احادیث مسند احمد کی اور ایک حدیث مسلم شریف کی. تو خود قرآن میں اس بات کا اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے کہ کل کے کل نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. دوسری بات سورہ صف کے ذمن میں نوٹ فرما لیجئے کہ آج انسان اپنے سوشل ایولوشن کے اس مقام پر پہنچ چکا کہ جس کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریاست کا تصور تھا, قیصر کی اور کسرا کی, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تین بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی تھی, اور وہ اسلام کی حکومت تھی. فرق ہے, اسلام الگ ہے, مسلمان الگ ہے. بڑے پیارے الفاظ ایک اسکالر کے ہیں, مسلمان ہیں امریکہ کے اندر, اسلام از واٹ دا مسلمز آر سپوز ٹو ڈو. اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمان کر رہے ہیں, اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. وہ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کی حکومت تھی, تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی. لیکن انسانیت کا یہ ایولوشن کہ وہ گلوبلائزیشن کی بات کرنے لگے, ون گورنمنٹ, ون کرنسی, ون سیولائزیشن کی اب بات کی جا رہی ہے, یہ ہے جو انسان کا ایک ایولوشن باقی تھا جو آج کے دور میں ہوا, اور اسلام اس کو بھی میٹ کرنے کی, اس چیلنج کو میٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. اس اعتبار سے بھی منطقی نتیجہ ہے کہ اللہ کا یہ دین غالب ہو کر رہے, اسی سے انسانیت کو جوڑا جا سکتا ہے, ورنہ رنگ, نسل, زبان, علاقہ, ان کی بنیادوں پر مسئلہ انسانی کو جوڑا نہیں جا سکتا. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب یہ کچھ ہونا ہے اور لازماً ہونا ہے, تو اللہ نے ہمیں پکارا آیت نمبر 14 میں سورہ صف میں, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. نصرت اللہ کی مرض کر چکا, اللہ کے دین کی مدد کرنا, اس پر اللہ کے بڑے عمدہ وعدے ہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7, سورہ الحج آیت نمبر 40, جو اللہ کی مدد کرے گا یعنی اس کے دین کی, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اسی جد و جہد میں ہمارے مسائل کا حل ہے کہ آج ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, اور وہ کب ملے گی, جب اللہ کے دین کی جد و جہد میں ہم اپنے آپ کو کھپائیں. اور یہ وہ جد و جہد ہے, وہ اعلیٰ ترین روحانی مقام ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی روحانی مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ جب بندہ اس جد و جہد میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اللہ اس بندے کے عمل کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 17, بدر کے حالات کا تبصرہ, قرآن کریم نے کہا اللہ کی طرف سے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی, جو کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے. میدان میں صحابہ اکرام موجود، رسول اللہ موجود صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ ان کے چلے موجود وہ تھے، قرآن کہہ رہے آپ نے قتل، آپ نے مٹی نہیں پھینکی، مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اللہ نے مٹی پھینکی، اس سے بڑا کوئی تصور ہو سکتا ہے روحانیت کا؟ عمل بندہ کر رہا اور اللہ کہہ رہے کہ اس کے پیچھے میں ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، تو کونوا انصار اللہ کی پکار پر اگر لبیک کہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس سے بڑی روحانیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ تین نکات مزید عرض کیے کرنا مقصود تھے سورہ صف کے بیان میں۔ اب آئیے سورہ الجمعہ کا آغاز کریں۔ سورہ الجمعہ مدنی سورت ہے، دو رکوع اور 11 آیات پر مشتمل۔ مزید نوٹ فرما لیجیے کہ سورہ الصف اور سورہ جمعہ جوڑے کی صورت میں ہے۔ سورہ صف میں ہم نے دیکھا اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا گیا، تاکہ دین حق کا غلبہ ہو جائے، اور اس غلبے کے لیے جہاد و قتال کے مراحل، اس پر گفتگو تھی سورہ الصف میں۔ لیکن یہ انقلاب کے مراحل تو سامنے رہتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، بدر، احد، احزاب، لیکن سوال یہ کہ اس بدر میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو ٹکرا دیا باطل سے، وہ افراد میسر کیسے آئے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ افراد کہاں سے حاصل کیے؟ اس جنگی باتوں میں، ان جنگی معاملات میں یہ بات خاصی چھپ کر رہ جاتی ہے کہ وہ مکے کی محنت تھا تھی کیا کہ جس کے نتیجے بدر تک اہل ایمان پہنچے ہیں۔ سورہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا فرمایا، اس کے لیے آپ کا بیسک انسٹرومنٹ کیا تھا، اس کے لیے آپ کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا، آپ کی بنیادی میتھڈالوجی کیا تھی، آپ نے افراد کیسے حاصل کیے، افراد کیسے تیار کیے، کیسے ان کو اللہ والا بنایا، اور کیسے باطل کے خلاف لے جا کے آپ نے ان کو ٹکرا دیا۔ یہ موضوع ہے سورہ جمعہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ انقلاب میں بنیادی طریقہ کار کیا تھا، سورہ جمعہ اس سے بحث کرتی۔ سورہ صف میں ہم نے آیت نمبر 9 کو پہلے سمجھا، پھر سورہ صف کا میں مطالعہ کیا تھا۔ اس سورت کی بھی ایک مرکزی آیت ہے، آیت نمبر 2، پہلے ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیں گے پوری سورہ مبارکہ اس سے جڑتی بھی ہمیں انشاءاللہ محسوس ہوگی۔ مزید نوٹ کیجئے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر جو 2 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی فرائض بیان کیے گئے ہیں، آپ کے 4 بنیادی کام، اور اس کے حوالے سے حوالہ کئی مرتبہ آ چکا، یہ 4 کام قرآن کریم نے 4 ہی مرتبہ بیان کیے ہیں۔ ہم پڑھائے سورہ البقرہ آیت نمبر 129، پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 151، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں۔ 3 مقامات والی بات آ چکی، اب چوتھے مقام پر یہاں آ رہی ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں، 4 کام بنیادی جو قرآن کے ذریعے سے ہی کیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا بیان آ رہا ہے۔ پہلے آیت نمبر 2 سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وہی اللہ ہے اس نے ان پڑھ یعنی عربوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ ایک تو ان پڑھ اس معنی میں کہ لکھنا پڑھنا کم جانتے تھے، اور ایک ان پڑھ اس معنی میں بھی کہ تقریباً 2500 برس سے کوئی کتاب، کوئی نبی، کوئی رسول ان میں نہیں آئے تھے۔ تو وہ اللہ جس نے ان پڑھ عربوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 4، والحکمہ، اور ان کو حکمت کی، دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یقیناً وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ جب تک قرآن نہیں آیا، قرآن کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آئی، تو اس سے پہلے اس کے بغیر یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ 4 کاموں کو مختصر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کام میں نس کیا قرآن کے ذریعے سے کیے۔ ہم سمجھ چکے کہ آپ کی دعوت کا بیسک انسٹرومنٹ قرآن کریم، بشارت اور انذار قرآن سے سورہ مریم آیت نمبر 97، تبلیغ قرآن کی سورہ المائدہ آیت نمبر 67، مکے کی زندگی کا بڑا جہاد قرآن سے سورہ فرقان آیت نمبر 52، تذکیر یاد دہانی قرآن سے سورہ قاف کی آیت نمبر 45 آخری آیت۔ یہ ساری بات ہم تفصیل سے سمجھ کر آ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کا بنیادی آلہ دعوت و تبلیغ، بشارت و انذار اور مکی جہاد کا تو قرآن تھا، اس قرآن سے 4 کام۔ اب دیکھیے، ایک فرد کو ذہن میں لے کر آئیے کہ جس کا دل مردہ ہے، جس جو غفلت میں مبتلا ہے، سب سے پہلے اس سوتے شخص کو جگانے کی ضرورت ہے، سوتوں کو جگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ اس کے اندر گرج ہے۔ اس کی ابتدائی صورتیں ہم پڑھیں جو کہ آخری پارے میں آئیں گی۔ ام یتساءلون عن النبأ العظیم، ہلا دینے والا انداز، 29 پارے میں دیکھیں گے، الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاق، القارعۃ ملقارعۃ وما ادراک ملقارعۃ، یہ ہلا دینے والا انداز۔ تو سوتوں کو جگانے کے لیے پہلا کام قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، اور یہ قرآن اس کی تاثیر سورہ حشر آیت نمبر 21، یہ پہاڑوں کو بھی ہلا دے۔ تو پہلا کام کہ لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے، سوتوں کو جگانے کے لیے، نمبر 1 قرآن کی آیات کی تلاوت، نمبر 2 ان کے دلوں کا تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. اس لیے اسی دل میں کئی بیماریاں ہیں، کہیں بغض، کہیں حسد، کہیں تعصب، کہیں کینہ، کہیں تکبر، کہیں دنیا کی محبت، ان کی وجہ سے انسان حق سے دور ہو جاتا ہے. تو آپ قرآن کے ذریعے سے ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. کیوں؟ یہ دلوں میں جو امیدیں اور امنگیں اور نیتیں اور ارادے ہوتے ہیں، انسان کا عمل اسی کے تابع ہوتا ہے. تو دلوں کی دنیا کو بدلا جائے تو انسان کا عمل تبدیل ہو جائے گا، انسان کی سوچ کو بدل دیا جائے انسان کا پورا عمل تبدیل ہو جائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. نمبر تین، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ ان کو کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب، کتاب کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں احکامات کی فرضیت کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. روزے کا مسئلہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 183، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ تم پر لکھ دیا گیا، مراد تم پر فرض کر دیا گیا ہے روزہ رکھنا. تو یہ احکامات کی تشریح بھی فرماتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا فرض منصبی تھا. سورہ نحل آیت نمبر 44، اے نبی آپ وضاحت فرمائیے قرآن کی ان کے لیے. تو آپ کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. نمبر چار، والحکمہ، آپ حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. حکمت، عقل اور شعور کی پختگی، انسان صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو حاصل کر جائے، انسان کو باطنی بصیرت حاصل ہو جائے اور حقائق اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. یہ حکمت بھی قرآن کریم میں موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 3 اور 4 کا ہم نے مطالعہ کیا، بڑی اہم ہدایات وہاں پر آئیں. احکامات عشرہ، تورات کے 10 کمانڈمنٹس کا خلاصہ آیا. جب وہ احکامات مکمل ہوئے تو قرآن نے کہا، اے نبی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو حکمت میں سے وحی فرمایا ہے. تو قرآن کریم میں بھی حکمت ہے. احکامات کیوں، کیا، کیسے، روزہ کیوں، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، البقرہ آیت 183. نماز کیوں، لذکری، سورہ طہٰ آیت نمبر 14، اللہ کی یاد کے لیے. زکات کیوں، تاکہ تزکیہ ہو جائے، دلوں کا تزکیہ ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے، سورہ التوبہ آیت نمبر 103 میں تفصیل ہے. تو حکمتیں، رموز شریعت کے، یہ قرآن کریم میں بھی موجود ہیں. یہ چار کام، بیسک کام، بنیادی کام قرآن سے کیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوتوں کو جگانے کے لیے قرآن کی زوردار گرجدار آواز، پھر دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے قرآن کے ذریعے سے تزکیہ. جب دل صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، ریسیور صحیح ہو جائے گا تو ریسیو کرنا آسان ہوگا. اب آپ احکامات کی تعلیم ان کو دیں گے. بیج ڈالنے سے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے. دل کی دنیا بدلی، اب احکامات سننا قبول کرنا آسان، آپ احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. مان لیا بندے نے، عمل کرنا شروع کیا، اب سوچنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ حکمتیں بھی سجھا دیں گے کہ نماز اس لیے ہے، زکات اس لیے ہے، روزہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے اور یہ اس لیے ہے. یہ شریعت کو رموز قرار پاتے ہیں. یہ چار کام، بنیادی کام، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے قرآن کے ذریعے سے. بدقسمتی اس میں تزکیے کا معاملہ ہے، اس سے آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت کی دوری ہو گئی. تزکیے کے لیے ہم نے سمجھا کہ کوئی اپنے آپ کو مانجھنے کے لیے کوئی آرٹیفیشل قسم کی ورزشیں اختیار کرنی پڑیں گی، نہیں. اللہ کے رسول کے متعلق ہم پڑھیں گے سورہ مزمل، کھڑے ہو جائیے رات کو، قیام کیجیے اللہ کے حضور، آدھی رات، آدھی سے کچھ کم، آدھی سے کچھ زیادہ، کبھی ایک تہائی، کبھی دو تہائی، اور کیا کیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4، قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کیجیے ٹھہر ٹھہر کر. یہ قرآن ہی تزکیے کا ذریعہ ہے. ہم پڑھ چکے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں، بڑا پیارا ربط ہے، چار یہ کام اس مقام پر، اور سورہ یونس آیت 57 میں قرآن کی چار صفات. یہ موعظہ ہے اللہ کی طرف سے، دلوں کو بدلنے والی کتاب، نرمی پیدا کرنے والی کتاب، شفاء النفاق لما فی الصدور، سینوں کے مرض کی شفا ہے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے. چار صفات سورہ یونس 57 میں، چار کام نبی کریم کے یہاں پر، لیکن یہ چار کام اللہ کے رسول نے کیے قرآن کریم کے ذریعے سے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، قرآن کے بغیر وہ شدید کھلی گمراہی میں تھے. آج بھی کوئی نظریہ، کوئی عزم، کوئی تھاٹس، کوئی فلسفی، کوئی طرز عمل جو قرآن سے ہٹا ہوا ہو، وہ چاہے کتنا ہی خوشنما ہو، وہ سراسر گمراہی پر مبنی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ چار کام جو اللہ کے رسول نے کیے اس قرآن کریم کے ذریعے سے، اس سے آپ کو اس معاشرے میں افراد ملے جن کے ذہنوں کو آپ نے تبدیل کیا، جن کی دلوں کی دنیا آپ نے تبدیل کی، ان کو دنیا کے بجائے آخرت کا طالب بنا دیا، اللہ کا محبوب بنا دیا. یہ افراد آپ کو میسر آئے تو وہ جماعت آپ کو میسر آئی ہے جس نے بدر میں جا کے قتال کیا ہے. جماعت کیسے میسر آئی؟ 13 برس تک یہ کام مستقل کر رہے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو قرآن نے کہا سورہ فرقان کی آیت نمبر 52، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی ان سے جہاد کیجئے بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے. مکی صورت ہے، کوئی تلوار نہیں تھی ماں مکے میں، جہاد عقلی سطح پر اور افکار کی سطح پر، نظریات کی درستگی، دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی، اس سے افراد آپ کو میسر آئے. بڑے پیارے کسی کا اشعار ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے حرا پہلے، وہ تنہائی میں غور و فکر، وہاں اقرا بسم ربک الذی خلق ملنا، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ایمان کی تکمیل ہو جانا، اس سے صحابہ کا ایمان کا حاصل ہو جانا، اس سے ان کے قلوب کا تزکیہ ہو جانا، اس سے وہ جماعت میں اثر آئی. بدقسمتی سے آج ہم انقلاب کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر پہلے تزکیہ پیدا ہو جائے. لوگ چاہتے ہیں ہوا کے اندر انقلاب جو ہے وہ آ جائے، انقلاب ہوا میں نہیں آتا، وہ گراس روٹ لیول سے آتا ہے، افراد کی تبدیلی سے انقلاب آتا ہے معاشرے کے اندر. افراد بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا، اور افراد کو بدلنے کا واحد ذریعہ جو محمد کریم نے اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی یہ کتاب قرآن کریم ہے. یہ موضوع ہے سورہ جمعہ کا. اب آئیے اس کی روشنی میں پوری سورت کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کر لیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے وہ شے اللہ کی جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ حقیقی ہے، سراسر پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. عام طور پر قرآن کریم میں اللہ کے دو اسماء آتے ہیں، عام طور پر یہاں چار آئے ہیں. سورہ حشر میں ہم نے دیکھے تھے، سیکنڈ لاسٹ آیت میں 8 آئے تھے، وہ تو بڑا عمدہ گلدستہ ہے، لیکن ان چار کا اگلی آیت میں بیان شدہ چار کاموں سے بڑا حسین ربط ہے. الملک، اللہ حقیقی بادشاہ، اللہ کے رسول، یتلو علیہم آیاتہ، اس بادشاہ حقیقی کے فرامین سناتے ہیں. القدوس، اللہ سراسر پاک، ویزکیہم، اللہ کے رسول تزکیہ فرماتے ہیں، اس پاک ہستی کے کلام کو سن کر، سمجھ کر، دلوں میں اتار کر ہی تزکیہ ممکن ہے. العزیز، وہ اللہ زبردست ہے، کلی اختیار رکھنے والا ہے. اللہ کے رسول، ویعلمہم الکتاب، اس کے احکامات کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کو لائٹ نہ لینا، وہ کلی اختیار رکھنے والا، ان احکامات کی تعلیم جو محمد کریم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے متعلق سوال کرے گا. الحکیم، اللہ سراسر حکمت والا ہے، اور والحکمہ، اللہ کے رسول حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. وہ ذات حکیم، اس کا کلام پر حکمت، جس کی حکمت کی باتیں محمد کریم سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ جس نے ان پڑھ عربوں میں سے انہی میں سے رسول کو بھیجا. اب نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول کی اپنی بعثت اولا کس کی طرف تھی؟ عربوں کی طرف، اور آخری طور پر آخرہ کہا جائے گا عربی میں، اور اس کے بعد جنرلی کس کے لیے تھی؟ تمام انسانیت کے لیے. ان کا ذکر آیت نمبر 3 میں انشاءاللہ آئے گا. آیت نمبر 2 میں فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور انہیں کتاب یعنی احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وآخرین منہم لما یلحق بہم، اور ان کے علاوہ وہ بھی جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی اہل عرب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، آپ نے ان کا قرآن کی تعلیم پہنچائی، دین کو قائم کر کے دکھایا، اور ان کو ذمہ دار بنایا کہ آگے انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. گویا اس پوری امت میں اہل عرب کی حیثیت ایک نیوکلس کسی ہے، اور اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ اہل ایمان بنتے چلے جائیں گے، وہ اس امت کے دائرہ کار میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. ایک سوسائٹی ڈیولپ کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک معاشرہ آپ نے ڈیولپ فرمایا، اور اس کے ذریعے سے آگے انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچا. وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو بعد میں آنے والے، جو ان سے ملے نہیں ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. سب سے بڑا فضل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ کی، قرآن آپ کو دیا گیا، دین آپ پر مکمل کیا گیا، سب سے بڑی امت آپ کی ہوگی، اہل جنت میں سب سے زیادہ تعداد آپ کے امتیوں کی ہوگی، سب سے بڑھ کر آپ پر فضل. اس کے بعد اہل عرب پر فضل کہ ان میں سے اللہ نے آخری رسول کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد اہل ایمان پر فضل کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اس کے بعد جیسے سورہ صف میں ہم نے دیکھا تھا کہ چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت کا ذکر فرمایا تھا بطور عبرت کے، یعنی بنی اسرائیل کا، اسی طرح یہاں پر چار ہی آیات میں بنی اسرائیل میں سے یہود کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کو حامل کتاب بنایا گیا تھا، تورات دی گئی تھی. اور نوٹ کیجئے، وہاں ذکر تھا اقامت دین کی جد و جہد کا، انہوں نے فرار اختیار کیا تھا، اس کا ذکر آیا تھا. یہاں ذکر آ رہا ہے کتاب اللہ کو تھامنے کا، اس سے انہوں نے روگردانی اختیار کی، اس کا ذکر. فرمایا مثل الذين حملوا التوراة، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، ثم لم يحملوها، پھر وہ ذمہ داری کو سہار نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، ادا نہ کر سکے. كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو کہ کتابیں لادے ہوئے ہو. گدھا ہے، اس پر اینٹیں لاد دیں یا ارسطو کے فلسفے لاد دیں، وہ تو بوجھ ہی سمجھے گا. ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو حامل کتاب ہوں ان کے لیے قرآن نے مثال استعمال فرمائی. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، مثال ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. نوٹ فرمائیے، یہود نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے انکار کیا، اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا، اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا. قرآن بتاتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. قرآن بتاتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 102، کتاب کو چھوڑا، جادو ٹونے میں پڑ گئے اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے. زبان سے نہیں جھٹلایا، عمل سے تکذیب کی. اس صورت میں سابقہ امت کا ذکر ہمارے لیے بطور عبرت کے ہے. آج ہمارا حال بھی کیا ہے، نقش سلیمانی آج بھی مل جائیں گے، شارٹ کٹس لوگوں کو آج بھی چاہیے ہیں، فلا مدار پہ جا کے حاضری ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، سال بھر جو بھی چاہیں کرتے رہیں، بلیک کماتے رہیں، سال کے اینڈ پر جا کے بس یہ کر لیں گے ہم کسی کو کچھ پیسہ دے دیں یا کوئی عمرہ کروا لیں، حج کر لیں خود جا کر، اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ تو شارٹ کٹس امت نے نکالے، لیکن کتاب کی تعلیم، کتاب کی ذمہ داری، کتاب کو تھامنا، کتاب کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا، جو معاملہ بنی اسرائیل کا تھا آج وہ ہمارا بھی ہے. بسمت القوم الذين كذبوا بآيات الله، بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول فرما گئے جامع ترمذی کی حدیث میں، لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حد بنا علی من نال، لازمًا میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے. انہوں نے دین سے فرار اختیار کیا، سورہ صف میں ہم نے پڑھا، آج ہم بھی اسی مقام پر بحیثیت امت کے کھڑے ہیں. انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈالا، آج ہم بھی اسی مقام پر بحیثیت امت کے کھڑے ہیں کہ کتاب بالکل دور. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب ہوا کیا، دنیا محبوب ہو جاتی ہے تو دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا جاتا ہے. سورہ صف میں بھی ہم نے پڑھا، دنیا محبوب ہو جائے تو اللہ کی کتاب بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، پھر دنیا کے چند ٹکے ان کی قدر و قیمت تو نگاہوں میں ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے پاس ان کے شیڈیولز میں، ان کے معمولات میں کوئی ٹائم اللہ کی کتاب کے لیے نہیں ہوتا. ان یہود کو بھی کہا جا رہا ہے، اگر اپنے آپ کو چہیتے سمجھتے ہو تو پھر دنیا چھوڑو، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اولیاء اللہ تو کون ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے ملاقات کے لیے تیار رہتے ہیں. اگر تم اپنے آپ کو چہیتے سمجھتے ہو، جیسے کہ وہ مبتلا ہو گئے تھے اس طرح کے ظلم نے، سورہ المائدہ آیت نمبر 18، کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے ہیں، وہ ایک اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بیٹوں سے کوئی نفرت کرتا ہے، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، سورہ البقرہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، سورہ البقرہ آیت نمبر 80 میں جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں. تو کتاب کو بھی چھوڑا اور اوپر سے یہ وشفل تھنکنگ میں، خوش فہمیوں میں مبتلا ہے. اللہ کا تبصرہ، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں یہ زعم ہے، یہ گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ان کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بھائی اللہ سے ملاقات میں کیا شے رکاوٹ ہے، موت ہی ہے نا، تو کیا موت کے لیے تیار ہو؟ اللہ کا تبصرہ، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے آگے کمائی بھیجی ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جس موت سے تو فرار اختیار کر رہے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ آگے رہے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ، پھر تم اس ہستی یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. کہیں کہاں فرار اختیار کر سکتے ہو موت سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء میں اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ, جہاں گئی بھی تم ہوگے موت تمہیں آ کر رہے گی. بھلو کنت فی بروج مشیدہ, خواہ تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو, موت سے فرار ممکن نہیں ہے. تو یہ ہے اصل بات جو ہمیں بھی سجائی جا رہی ہے, کیا اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کتاب سے فرار اختیار کر رہے ہو؟ تو کتنا بنا لو گے, کتنا کما لو گے؟ موت تو آنی ہے, بہرحال جائے گا تمہارے ساتھ. کیا دو گز کفن, دو فٹ نیچے چھ فٹ کے گھڑے میں, اور کیا جائے گا تمہارے ساتھ؟ باقی جس موت سے وہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے اللہ نے فرمایا وہ تو تم کو آ کر رہے گی. تصویر ہماری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد شریف کی حدیث, آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا قومیں تمہیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیں گی, جیسے دسترخوان چن جانے کے بعد دعوت دی جاتی ہے کھانے کے لیے. صحابہ نے پوچھا کہ ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, تو بلکہ تعداد میں کثیر ہوگے. پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول کیوں ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اسی راج ہم پٹ رہے, دنیا عزیز ہمیں اور موت سے فرار ہم اختیار کرتے ہیں. ایمانداری کی بات ہے, رائٹ ناؤ میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں, اگر ہمیں اس وقت موت آ جائے ہم تیار ہیں اللہ کے سامنے جانے کے لیے, پیشی کے لیے؟ قبر میں سوال, من ربک, ما دینک, من نبیک, تمہارا رب کون ہے, تمہارے دین کیا ہے, تمہارے نبی کون ہے؟ پانچ سوال وہاں جامع ترمذی میں. زندگی کہاں لگائی, مال کہاں کھپایا, مال کہاں سے کمایا, زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ کیا ہم تیار ہیں؟ اگر تیار ہے تو بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ ہم بالکل لائٹلی چلے جائیں گے, اللہ حساب آسان فرما دے گا. لیکن اگر دنیا کے بوجھوں کو ہم نے اٹھایا ہوا ہو تو کہاں سے وہاں سے ریلیز ہوں گے کہ جو ہم دین کے لیے کچھ لگا سکیں کتاب کے لیے؟ یہ چار آیات میں عبرت ہمیں دلانے کی ان کی طرف سے, انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈالا تو اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوئے. سورہ البقرہ آیت نمبر 61, وباؤ بغضب من اللہ, اللہ کے غضب میں وہ گرفتار ہوئے. ان چار آیات میں کتاب کے حوالے سے سابقہ امت کا ذکر بطور عبرت کے ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے جس میں تین آیات ہیں, اس میں جمعے کی حکمت اور اس کا حکم دیا گیا ہے. جمعہ کیا ہے؟ جمعے کو جمعے بنانے والی شے دراصل خطبہ جمعہ ہے. ظہر کی چار رکعت دو کم کر کے دو خطبے دے دیے گئے, کیونکہ امام ایک خطبے کے بعد بیٹھتے ہیں اس لیے دو خطبے کہا جاتا ہے. خطبے کی اصل حیثیت کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن بیان کرتے تھے. تو قرآن اہل ایمان کا بنیادی لٹریچر ہے, اور ہفتے وار جو ان کا اجتماع ہے اس میں جو ان کا بیسک لٹریچر ہے وہ قرآن. تو اللہ کے رسول قرآن بیان کرتے تھے ابو داؤد شریف کی حدیث کے مطابق. آج اسی بات کا رونا ہے کہ قرآن نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے, واقعات ہیں, قصے ہیں, کہانی ہیں, شاعری ہے, نہ جانے کیا کچھ, سیاست ہے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے. تو اللہ کی کتاب بیان نہیں ہوتی اس جمعے کے خطبے میں, جو کہ اس کا اصل حاصل تھا, تاکہ ہفتے بھر میں جو دنیا پرستی چھا گئی ہو وہ دور ہو جائے اس قرآن کے ذریعے سے, جب بندوں کو ایمان ملے. یہ حکمت ہے جمعے کی, اور اس سے بات مل جاتی ہے آیت نمبر 2 سے. قرآن بنیادی ذریعہ, بنیادی انسٹرومنٹ, انقلاب کی بنیادی طور پر تبدیلی برپا کرنے کے لیے. طریقہ کار جو آپ کا بنیادی تھا وہ قرآن کے ذریعے سے تبدیلی کا تھا, اس سے میچ کرتی یہ بات کہ ہر جمعے کو قرآن سنایا جائے لوگوں کو. اس کے لیے اگلے رکوع میں جمعے کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کی یاد کی طرف لبکو, وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور خرید و فروخت چھوڑ دو, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھو. یہاں پہلی بات نوٹ فرمائیے, جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے, معلوم ہوا کہ پکارنے کا طریقہ موجود تھا, قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کیسے پکارا جائے. یہ حدیث کی اہمیت, اتھارٹی آف سننا, اذان کا طریقہ سنت رسول سے ملے گا, حدیث سے ملے گا, قرآن میں اس کی کنفرمیشن ہمیں دے دی گئی. نمبر 2, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف لکھو. بعض مفسرین نے اس سے نماز مراد لی ہے, اور بعض مفسرین نے اس سے خطبہ مراد لیا, یہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اذان جمعہ سے لے کے جمعے کی ادائیگی تک کاروبار حرام رکھا گیا ہمارے لیے, اس دوران خالص طرح اپنے آپ کو وقف کرو اللہ کی یاد کے لیے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. کیا بہتر ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے کاروبار کو حرام قرار دیا, تو اس سے تمہاری تو بھوکے نہیں مر جاؤ گے, چھوڑ دو اس کو, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ ذکر الہی، آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ یہ اجازت ہے، اذان جمعہ سے لے کے جمعہ کی ادائیگی تک حرام کا معاملہ، اب اس کی اجازت ہے، نماز مکمل ہو جائے جاؤ کاروبار کر لو۔ یہ آیت اس بحث کے لیے نہیں ہے کہ جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ خالی اس مسئلے کے لیے ہے کہ اس دوران کاروبار حرام ہے، بس اس کے بعد پرمیشن ہے، جاؤ جتنا کام کرنا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، پرمیشن ہے، حکم نہیں۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرے سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں فلاح مل سکے، جمعے کے بعد بھی ذکر کرو، سورہ البقرہ آیت نمبر 200، حج کے بعد بھی ذکر کرو، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، یہ ہر دم مطلوب ہے، اتنی بڑی عبادات کے بعد بھی ذکر الہی مطلوب ہے۔ جمعے کے حوالے سے چند باتیں نوٹ فرما لیجئے۔ نمبر 1، یہ جو کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، تو جلدی جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث، جو سب سے اول آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے قربانی کی اونٹ کی، اس کے بعد آنے والے کو گویا کہ ایک گائے کی قربانی ثواب کم ہو گیا، اس کے بعد آنے والا ایک بھیڑ کی قربانی، اس کے بعد آنے والا ایک مرغی کی قربانی، اس کے بعد آنے والا گویا کہ ایک انڈے کی قربانی سے پیش کی، سائز کے اعتبار سے ثواب کم ہو گیا۔ اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے، فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کر کھڑے جو ہے وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن نوٹ کیجئے، ہمارے لیے مسئلہ یہ کہ ہمیں عربی نہیں آتی، تو ہمیں جو عرصے پہلے اردو کی تقریر ہوتی ہے کوشش کرنی چاہیے اس میں پہنچے، کیونکہ تذکیر اصل مقصود ہے، وہ تذکیر تو اردو زبان میں ہمیں ہوگی، عربی ہمیں نہیں آتی، اس میں بھی پہنچنے کی ہمیں جلدی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس کے آداب بتائے گئے، جمعے کو فرمایا گیا ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہمارے لیے عید کی حیثیت رکھتا ہے، تو انسان غسل کا اہتمام کرے، عمدہ لباس جو موجود ہے اس کا اہتمام کرے، خوشبو کا مسواک اہتمام کرے۔ یہ سارا اہتمام کیوں؟ ایک سیریس ماحول ہو، معطر محفل ہو جس میں قرآن بیان ہو، سائیکولوجیکلی بھی مینٹلی بھی لوگ پریپیئرڈ ہوں ریسیو کرنے کے لیے، سارا اہتمام قرآن سنانے کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری شریف میں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب بندہ آداب کے ساتھ جمعے کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ آداب میں بھی جلدی آئے گا، توجہ سے سنے گا خطبے کو، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ مزید 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے سچی خالص توبہ کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ چند آداب جمعے کے حوالے سے، اللہ ہمیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا دور نبوی میں، ہوا یوں کہ قحط سالی کا دور تھا، بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے، اس وقت جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا، جیسے کہ عید میں ہے، تو اللہ کے رسول نماز مکمل کرا دی، قحط سالی کا دور تھا، قافلہ آ گیا تجارت کے لیے، لوگوں کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے خرید و فروخت نہیں کی تو مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ قحط کا دور ہے، اور یہ محسوس کیا کہ جمعے کی نماز تو مکمل ہو گئی، لوگ چلے گئے 10 یا 12 صحابہ کرام کے علاوہ، اس پر توجہ دلا دی گئی، اور اسی واقعے کے بعد سے پھر یہ ہو گیا کہ خطبہ پہلے ہو گیا جمعے میں، اس کی اہمیت زیادہ، اور 2 رکعت نماز کی ادائیگی وہ خطبے کے بعد رکھی گئی۔ فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی ہم دوڑتے ہیں، جب جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو میچز ہوا کرتے تھے، ڈرامے فلمیں ہوا کرتے تھے، اب چھٹی تو نہیں ہے لیکن لوگ میک ڈونلڈس کی طرف دوڑتے ہیں، کیوں؟ 2 گھنٹے کا بریک ہوتا ہے آفس میں، جمعے کے لیے چھٹی دی جاتی ہے 2 گھنٹے کی، اس سے استفادہ نہیں کرتے، لوگوں نے پارٹیاں رکھنا شروع کر دی جمعے کے بریک میں، کوئی میک ڈونلڈس جا رہا ہے، کوئی کے ایف سی جا رہا ہے، کوئی گھر جا رہا ہے گھر جا کے کھانا کھاؤں گا، جمعے کی وہ حیثیت رہی نہیں لوگوں کی نگاہوں کے اندر، تو کئی کھیل تماشے، اور اب کیا ہر آفس کے اندر چینلز موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، ہر ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ ہر ٹیبل کے اوپر ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ وغیرہ موجود ہیں، سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے دھندے اس وقت بھی چل رہے ہیں، تو کھیل تماشے کی طرف توجہ ہے، اللہ کی پکار، اللہ کے لیے ادائیگی نماز کی، اور اللہ کے قرآن کی سماعت لوگ توجہ نہیں کرتے۔ کہا جا رہا ہے قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جو کھیل تماشا، وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ نوٹ کیجئے، وہاں مسئلہ تجارت کا تھا، یہاں تجارت بعد میں آئی، کھیل تماشا پہلے آیا، کیوں؟ آج کھیل تماشوں کے مسئلے زیادہ ہیں، تجارت کا مسئلہ نسبتاً اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے، اللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین اس کو دینے والا ہے۔ جمعے کے لیے چند گھڑیاں اگر دکان بند کر دو گے، کاروبار کو چھوڑ دو گے، اللہ بھوکا نہیں مارے گا، وہ خیر الرازقین ہے، بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورة المنافقون قرآن کریم میں پڑھائے، سورہ البقرہ میں کچھ ذکر، سورہ نساء میں تفصیل ذکر، سورہ توبہ میں تفصیل ذکر منافقین کے حوالے سے، کچھ ذکر سورہ احزاب میں ہم نے دیکھا، سورہ نور کے آخری رکوع میں دیکھا، ان سب باتوں کو سمرائز کر دیا گیا ایک سورہ سورۃ المنافقون میں، اور گیا نقیر ہی نقیر ہے منافقین کے حوالے سے. نفاق قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے؟ نفاق کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ کے دو منہ ہوتے نا، اور ایک نافقہ جانور کا نام ہے، گو کا بل اس کو کہا جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ سرنگ کی صورت میں اپنا بل بناتا ہے تاکہ کوئی اس پر حملہ کرنے آئے جانور تو ایک طرف سے نکل سکتا تو وہاں سے نکل جائے یا دوسری طرف سے. منافق دو منہ والا شخص، دو رخا شخص، یعنی زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ اور ہو. ہم سمجھ کر آ رہے تفصیلا قرآن کی اصطلاح میں منافق کون ہے؟ جو اولا ایمان قبول کرتا ہے لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں، خاص طور پر جان اور مال لگانے کے، وہ دنیا کی محبت اور اپنی جان کے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے. سورہ الحدید میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے، آیت نمبر 14 میں اندر ہی اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے یا ظاہر میں کیا کیفیات ہوتی ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ، ہم دیکھیں گے. تو قرآن کی صلاح میں منافق ہو، اس کے سامنے دین کے تقاضے آ جائیں اور وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، موت اور جان کے خوف کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، یہ قرآن کی صلاح میں منافق. اللہ کے رسول اس سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے. آپ کی دعا جامع ترمذی میں، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے قلب کو نفاق سے پاک فرما دے. صحابہ کا طرز عمل، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف ان کا تفصیلی واقعہ مختصر عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. ابو بکر صدیق نے بولا کیا کہہ رہے ہو، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہاں، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گویا جنت جہنم سامنے، گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی. پھر اللہ کے رسول نے بعد میں تسلی دی کہ نہیں، یہ کیفیت ہر وقت نہیں ہو سکتی، تفسیری حدیث ہے، لیکن ان کا پرسپشن دیکھیے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، کچھ منافقین نے آپ پر حملہ کرنا چاہا، اللہ نے مدد فرمائی، بچا لیا، نام بتا دیے. آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے، اس لیے وہ صاحب سر نبی کہلاتے تھے، نبی کے رازدار، اور وہ ان لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے کہ جن کے نام اس لسٹ میں تھے، منافقین کا جنازہ جن کے نام اللہ کے رسول کو بتایا گئے تھے. حضرت عمر ان کو اللہ کی قسم دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر کہتے تھے، اے حنظلہ اس لسٹ میں میرا نام تو موجود نہیں. اتنا ان لوگوں کو اس سے خوف اور ڈر. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات روایت کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے خوف کون کھاتا ہے؟ وہ نفاق سے، جو مومن ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ ہوگا اسی کو تو ڈر ہوگا نا چوری کا، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ کون سمجھتا ہے؟ نفاق سے، جو منافق ہو جاتا ہے. یہ ہے خطرناک مسئلہ. تو قرآن کی صلاح میں منافق، دین کے تقاضے جس کے سامنے بازے، پھر وہ فرار اختیار کرے دنیا کی محبت کی وجہ سے اور پیچھے ہٹنا شروع کر دے، یہ منافق ہے قرآن کی صلاح میں. اب ان کی ساری گفتگو کو سمرائز قرآن نے کر دیا 11 آیات میں. پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے منافقت کی نشانیاں اور درجات، 4 درجات ہم یہاں پڑھیں گے. اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے، علامات کیا ہیں، یہ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہمارے سامنے گفتگو آئے گی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس منافق آتے تو کہتے کہ ہم گواہی دیتے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اللہ یعلم انك لرسول، اور اے نبی اللہ جانتا ہے کہ یقینا آپ اس کے رسول ہیں. اللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یقینا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. بھائی اللہ ہی نے تو آپ کو اپوائنٹ کیا نا ایز اے رسول، تو اللہ کو تو پتا ہے، بات صحیح ہے، کہہ غلط رہے ہیں یہ، ان کے دل ولن تؤمن قلوبهم، ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، جھوٹ نکل رہے ہیں ان کی زبان سے، دعویٰ کچھ ہے اور عمل کچھ اور ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. یہ پہلی علامت ہے منافقین کی، لکاذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کب بولتے ہیں؟ مسلمان اہل ایمان اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، جو تقاضے آئے اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پوچھا جائے گا نا، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، کیا ہوا؟ وہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ جھوٹ شروع ہو گیا، اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان سے خطا ہو جائے، وہ اعتراف کر لے، یہ منافقت نہیں، یہ کردار کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہے. لیکن جھوٹ بولنا شروع کر دے، وہ جی یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، یہاں سے نفاق شروع ہو جاتا ہے. یہ پہلا درجہ نفاق کا، جھوٹ بولنا. نمبر دو، اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، قسموں کو ڈھال بنا لیا کس چیز کے لیے؟ بھائی آخر کب تک جھوٹ بولو گے؟ جھوٹ کے تو پاؤں ویسے ہی نہیں ہوتے، کتنا جھوٹ بولو گے؟ لوگوں نے بھی کہہ دیا ہاں آج تو یہ کہے گا بیوی بیمار ہو گئی تھی، آج یہ کہے گا کہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آج کہے گا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. تو اب قسمیں کھا کر اپنے اس جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کی کوشش. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی. تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب بات بن رہی تھی اور اہل ایمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے پہلے ان کو روکنے کی کوشش کرتے. کیوں؟ یہ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا پیچھے رہنا نمایاں ہو جاتا ہے نا، تو ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. یہ تیسرا درجہ، آگے بڑھنے والے مخلص اہل ایمان کو روکنا. فصدوا عن سبیل اللہ، صدا یصدوا دو ترجمے، خود روکنا روکنا، یہاں بہتر ترجمہ ہوگا فصدوا عن سبیل اللہ. تو انہوں نے وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے تاکہ یہ آگے نہ بڑھیں، ورنہ ان کے آگے بڑھنے سے ہماری یہ کمزوری، ہمارا یہ نفاق نمایاں ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، میں پھر عرض کروں، میں نے سورہ النور کے آخری رکوع میں بھی عرض کیا تھا، وہ جد و جہد کو سامنے لے کر آئیے، وہ جماعت کو سامنے لے کر آئیے، وہ دین کے تقاضوں کو سامنے لے کر آئیے، تب تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. یا کوئی انسان جڑا ہوا ہو تب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کیسے حملہ ہوتا ہے نفاق کا انسان پر، کیسے دنیا جو ہے وہ بیڑی بن جاتی ہے، کیسے انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، تب وہ باتیں سمجھ میں آتی، ورنہ گزر جائے گا انسان یہاں سے. فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ روکتے اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، دیکھو جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ برا ہے. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے. میں اس کا چکا کئی مرتبہ، کافر نہیں ہوتے، اسی لیے ہمیں زیادہ خطرہ اس نفاق سے ہی. ایمان لائے ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، بس وہ سمجھتے نہیں. سورہ الحدید آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا، ولکنکم فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. ورتبتم، وتربصتم، اور ڈیلے کیا. ورتبتم، اور تم نے شکوں کو شبہات میں اپنے آپ کو مبتلا کیا. وغرتکم الامانی، تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں. یہ اندر ہی اندر باطن میں کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے نفسیاتی طور پر، اور اس کا اظہار پھر اعمال میں اس طریقے سے ہوتا ہے، جھوٹ، پھر جھوٹی قسمیں، پھر آگے بڑھنے والوں کو روکنا، تاکہ فتم علی قلوبہم، اللہ کی طرف سے ان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. فہم لا یفقہون، بس وہ سمجھتے نہیں. اب ان کا ظاہری ڈیل ڈول بڑا عمدہ قسم کا ہوگا. ظاہری بات ہے، جو دنیا پرست ہوگا وہ دین کے لیے محنت نہیں کرے گا. دین کے تقاضوں سے فرار کون اختیار کرے گا؟ جس کو دنیا عزیز ہوگی. جب دنیا عزیز ہوگی تو ڈیل ڈول، رہن سہن، عیاشیاں، ٹھاٹ باٹ بتائیں گے کہ دنیا پرست ہے تو دین کے لیے محنت کہاں کرے گا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو متاثر کرتے ہیں، ڈیل ڈول ہیں. یہ عبداللہ بن ابی کا بھی ڈیل ڈول بڑا بھاری قسم کا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ موٹا عالم دین پسند نہیں ہے. ایکسیپشن ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے ہو، گھٹنوں کی بیماری ہو جاتی ہے، پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، بڑھاپا کسی پر آ گیا ہو، کوئی اور بیماری، یہ ایکسیپشنز کی بات الگ ہے. ادروائز اللہ کو موٹا عالم دین پسند نہیں ہے. یہ حدیث مبارکہ موجود. وَإِن يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر آپ وہ بات کریں تو آپ ان کی بات کو سنتے بھی ہیں. دنیا پرست آدمی ہوگا تو بڑا چرب زبان ہوگا، بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں باتیں کرتا ہوگا، لوگ متوجہ بھی ہو جاتے ہیں. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ تو گویا لکڑیاں ہیں دیوار سے لگائی ہوئی. درخت کا تنا کاٹ دیا تو وہ خود کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں، اس کو سہارے کے لیے کیا جائے گا؟ دیوار سے لگا کے کھڑا کیا جائے گا. ان کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں. اگر یہ اتنے پکے ہی ہوتے تو ایک طرف کے ہو کر رہتے، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. ان کو اپنے مفادات یا عزیزے کہیں کے نہیں ہیں، تو ان کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں. تو اتنے ظاہری ڈیل ڈول کے باوجود بھی کردار ان کا کچھ بھی نہیں، پختہ نہیں. اس کے مقابلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کمزور، ظاہری اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے اتنے کمزور کہ آپ کا تہمن ٹخنوں سے نیچے جلایا کرتا تھا. اللہ کے رسول نے ان کا ایکسیپشن دیا، اتنے کمزور تھے، لیکن مانوی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور، اکیلے کھڑے ہوئے. اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک رسی بھی زکات کے اندر دے دیتے، نہیں دیں گے، قتال کروں گا، کوئی نہیں جائے گا، اکیلے جا کے لڑوں گا ان سے، اکیلے کھڑے ہوئے. عمر بھی روک رہے ہیں، ذرا ہلکا ہاتھ رکھے ہیں، ابھی یہ جو ہے جھوٹی نبوت کے دعوے دار بھی موجود ہیں کان میں، بالکل نہیں، ایک بھی نہیں جائے گا، میں اکیلا جاؤں گا قتال کرنے کے لیے. یہ مانوی شخصیت ان کی، ظاہری اعتبار سے بالکل کمزور. تو ان کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اگر لکڑی ان کو ٹیک لگا دیا گیا. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز کو اپنے اوپر ہی گمان کرتے ہیں. یعنی ذرا کوئی تقاضا آ جائے سمجھتے ہیں ہم گئے کام سے، ابھی مال کا تقاضا آئے گا ہم جائیں گے کام سے، ابھی جان کا تقاضا آ جائے گا ہم جائیں گے کام سے. کیوں؟ دنیا عزیز ہے تو موت سے خوف ہوگا. ہم العدو فحذرہم، یہی دشمن ہے، اے نبی آپ ان سے بچتے رہیے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک فرمائے. انا یفکون، یہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں. اب اگلی آیت کے اندر چوتھا درجہ ان کا، پہلا درجہ جھوٹ بولنا، دوسرا درجہ جھوٹی قسمیں کھانا، تیسرا درجہ آگے بڑھنے والوں کو روکنا، چوتھا درجہ قائد، اور اس وقت قائد کون تھے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہی قدرت پیدا ہو جانا، معاذ اللہ. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے لیے اللہ کے رسول مغفرت مانگے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں ہلاتے ہوئے، اور رَأَيْتَهُمْ، اور رب آپ ان کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ، وہ رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرتے ہیں. اللہ کا رسول پکار رہا ہے آؤ بخش، اللہ پکار رہے ہیں کہ آؤ رسول کی طرف، یہ بخشش مانگے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں. یہ چوتھا اسٹیج جس کو کہیں گے ٹی وی کا آخری اسٹیج، پوائنٹ آف نو ریٹرن، جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں. وہاں محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمان تو گیا ہاتھ سے، اور اس کے بعد کسی جماعت میں کوئی امیر جماعت ہو سکتا ہے جس سے خامہ خواہ ذاتی طور پر کدورت ہو جائے، نفرت ہو جائے، انسان گیا کام سے. یہ ہے قائد سے دشمنی ہو جانا. سلام علیم استغفر لهم ام لم تستغفر لهم، اے نبی ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. شریعت الفاظ سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں آپ 70 مرتبہ بھی مانگیں گے اللہ معاف نہیں فرمائے گا. یہاں فرمایا لیغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد کی دو آیات میں پس منظر میں ایک واقعہ ہے، ہم ایک واقعہ پڑھ چکے ہیں غزوہ بنی مصطلق کے حوالے سے، سن 6 ہجری میں پیش آیا، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی. سورہ نور کے دوسرے رکوع میں اس کا ذکر آ چکا. اسی غزوے سے واپسی میں ایک اور واقعہ ہوا. ایک مقام پر ایک کنویں پر کچھ مہاجرین اور انصار میں کچھ چپکلش ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ کے رسول نے معاملہ رفع دفع کرا دیا. عبداللہ بن ابی منافقین ساتھ تھے، ان کو اسکینڈل کھڑا کرنے کا موقع ایک تو ملا وہاں واقعہ اس کے حوالے سے، اور ایک مسلمانوں میں دشمنی کو ابھارنے کا موقع ان کو مل گیا. اس نے کہا اپنے ساتھیوں کو، یہی تو ہے، تم نے تو ٹھکانہ دیا ان کو، نہ تم کھلاتے پلاتے، نہ آج تمہارے خلاف یہ بھونکتے آ کر. یہ الفاظ ہے اس بدبخت کے. اور پھر اس نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں، ان ذلیلوں کو نکال دیں گے مدینے سے. یہ اب اس کے الفاظ یہاں قرآن نے نقل کیے ہیں. اب ایک صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ الفاظ سنی، تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے. چھوٹے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے آگے شکایت کی، اللہ کے رسول نے کال کر لیا اس کو عبداللہ بن ابی کو، اس سے جھوٹے قسمیں کھا کے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا. اب یہ خاموش ہو گئے، چھوٹے کم سے صحابی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے آیات نازل فرما دی. اب یہ پس منظر ہے جس میں آیات نازل ہوئی. فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ چلے جائیں. تم نے خرچ کر کے کھلائے پلائے تو رکے ہوئے ہیں، چھوڑ دو گے یہ چلے جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. اللہ کا تبصرہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں. یقولون کہتے ہیں لَيَرْجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر مدینہ کی طرف لوٹ کر آئے. المدینہ سے مراد مدینہ النبی، نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم، المدینہ اس سے مراد وہ ہے. یقولون لَيَرْجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر آئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَدَلَّ، تو معزز ترین نہایت دلیل کو وہاں سے نکال دے گا. اللہ کا تبصرہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں. اب ہوا کیا، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور بیٹا وہ مسلمان، ان کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے تلوار ننگی لے کر، اور کہا تم نے کہا ہے باپ سے کہا، یہ ایمان ایک طرف کفر دوسری طرف، بولے الفاظ واپس لو نہ تمہاری گردن اڑا دوں گا، اندر نہیں داخل ہو سکتے. تو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم بیچتے کیا ہو، تم دوسروں کو نکالنے چلے، اللہ نے تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اس کو آنے دو، تب چھوڑا ہے انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین جانتے نہیں. اس کے بعد دوسرا رکوع آ رہا ہے، نفاق کا علاج کیا ہے. ایک ہے پریونٹیو کیور، بچنے کے لیے کیا کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے ریمیڈیل کیور، اگر لگ جائے تو کیا کیا جائے. یہ ذکر اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ مبتلا کر دیں. یہ مال اور اولاد عنوان ہے دنیا کی محبتوں کا، اسی کو قرآن نے فتنہ کہا. اگلی سورت ہم پڑھیں گے سورت تغامن آیت نمبر 15، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہیں، ان کی محبت میں ڈوب کر کہیں ذکر الہی سے دور نہ ہو جانا. یہ دنیا ہی کی محبت ہے جس کا عنوان مال اور اولاد ہے، یہ دنیا ہی کی محبت ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر انسان نفاق کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو پریونٹیو کیور کیا ہے، نفاق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوامی ذکر، ذکر الہی سے جڑے رہو، جس کا اعلیٰ ترین ذکر تو خود قرآن کریم ہے، ذریعہ جامع ترین نماز ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں، مختلف اوقات کی بتائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ان مختلف اوقات میں بھی ایک شارٹ کٹ میتھڈ کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت سمجھ کر، نماز خشوع کے ساتھ، مسنون اذکار، مسنون دعائیں، اس کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں انشاءاللہ تو ہم اس چھوٹ سے بچ سکیں گے۔ مَن یَفْعَلْ ذَلِکَ، اور جو یہ کرے، مبتلا ہو جائے مال اولاد کی محبت میں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اچھا، اب اگر بیماری لگ جائے، پریونشن نہیں ہو سکی، لگ گئی، تو آپ بتاتے ہیں اس کا ریمیڈیل کیور کیا ہے، کیسے اس بیماری کو دور کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ انفاق، سورہ الحدید میں تفصیل آ چکی، ہر وہ شے جو اللہ نے عطا فرمائی لگا دو، مستخلفین فی، سورہ حدید آیت نمبر 7، جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، مال بھی ہے، ذہن کی صلاحیت، قلم کی صلاحیت، اولاد وغیرہ وغیرہ، ہر شے لگا دو، کھپا دو، یہ انفاق، خاص طور پر مال۔ کیوں؟ یہ مال ہی عنوان ہے دنیا کی محبت کا، جب محنت سے کمایا ہوا لوٹا دو گے اللہ کی طرف، کھپا دو گے، تو اس کی قدر و قیمت تمہارے دل سے نکل جائے گی، اس کی اہمیت کم ہو جائے گی، اور جس اللہ کی طرف لوٹایا اس کی قدر و قیمت اور اہمیت بڑھ جائے گی، یہ نفاق انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اس نفاق کے شروع میں الف لگا دو تو انفاق، یہ اس کا علاج ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فیقول، اس وقت یہ کہنے لگ گئے، لیکن اس وقت یہ کہنا بہت بڑا حسرت کا معاملہ، بہت بڑا اف، بہت بڑی حسرت جس کا کوئی حاصل نہیں۔ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب، تُو نے مجھے ایک قریبی مدت تک کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتی؟ فَأَصَدَّقَ، میں خوب صدقہ کرنے والا ہوتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ ہرگز نہیں، موت کا وقت متعین ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی اجل، کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ذرا کسی کو ڈھیل نہیں دیتا۔ اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ جائے گی، وقت متعین پر آئے گی۔ اسی لیے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ جو اپنے نفس پہ قابو پائے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کرے اور عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے، اس وقت سے پہلے پہلے تیاری کر لو۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے ہاں متعین ہے، ہمارے پاس چٹھی میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ 40 برس میں آئے گی کہ 60 برس میں۔ رائٹ ناؤ، ابھی سمجھ میں آتا ہے شروع کر دو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مماد فقط قامت قیامت ہو، سنن نسائی کی حدیث، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی، کوئی عمل کا اس کے بعد موقع نہیں ہوگا۔ اللہ اس نفاق کی بیماری سے ہمیں بچ محفوظ فرمائے، اور انفاق کرنے کی اور دوام ذکر اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ گفتگو ہوئی نفاق کے حوالے سے، جو حقیقی ایمان کی بالکل ضد ہے۔ سورہ تغابن ہم شروع کر رہے ہیں، وہ حقیقی ایمان کے بیان پر ہے، اور طویل مدنی صورتوں میں ہم نے ایمان کے مباحث دیکھے، مکی صورتوں میں ہمارے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر آیا، پہلے رکو میں اس کو سمو دیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں ایمان کے نتائج اور اثرات ہم نے دیکھے، اہل ایمان کی صفات ہم نے دیکھی، دوسرے رکو میں ان کو سمرائز کر دیا گیا۔ تو یہ حقیقی ایمان کے موضوع پر بڑی جامع صورت آ رہی ہے سورہ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کر دی اللہ کی، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ نوٹ فرما لیجئے، پہلے رکوع میں بڑی خوبصورت ترتیب ہے، 4 آیات میں توحید کا بیان، 2 آیات میں رسالت کا بیان، 1 آیت میں آخرت کا بیان، پھر 1 آیت میں دعوت ایمان، پھر 2 آیتوں میں ایمان قبول کرنے یا نہ کرنے کے نتائج۔ بڑا خوبصورت مقام قرآن کا، پہلی 4 آیات میں توحید کا ذکر فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے وہ شے جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے کل بادشاہت ہے، اسی کے لیے کل تعریف اور شکر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پس تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ خالق سب کا وہ ہے، عطا سب کو اس نے نعمت عطا فرمائی، اختیار بھی اس نے سب کو دیا، اپنے اس اختیار کے استعمال کی بنیاد پر کوئی ایمان پر آ جاتا ہے اور کوئی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات اس سورت کے اس رکو میں نوٹ فرما لیجئے، 10 آیات ہیں پہلے رکو میں، ہر آیت میں آخرت کے حوالے سے ذکر ہے، ہر آیت میں۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے؟ اعمال کی پیشی ہوگی قیامت کے دن۔ تیسری آیت، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اسی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا بامقصد طور پر، اور تمہاری تصویر کشی کی، تمہاری صورت گری کی، تو کیا ہی عمدہ تمہاری صورتوں کو بنایا۔ سورہ تین کی آیت نمبر 4، انسان کو اللہ نے بہترین انداز میں پیدا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70، انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر قیامت آ گئی۔ چوتھی آیت، یعنی ان چار آیات میں بنیادی موضوع توحید کا ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ، مزید اشارے میں نہیں کر رہا، خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھیے گا، ہر آیت میں قیامت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے۔ یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب بڑی پیاری آیت قرآن کی، اللہ کی صفت علم کے تین ڈائمینشنز، جس میں ایک بڑا ہی باریک ہے۔ یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ اللہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ، اصل ترجمہ تو اس کا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو کچھ دلوں کے بھید ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ انسان دل میں بھی کچھ چھپا کے رکھ سکتا ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے، سینے میں بھی کچھ چھپا کے رکھا جا سکتا ہے، تو پھر اس میں اور پچھلی بات میں فرق کیا ہے؟ یَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، دل میں کوئی بات ہے اللہ جانتا ہے، کوئی بھید اللہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہم مجبور ہیں ترجمہ کرنے پر اپنی گرامر، اپنی اردو کے اعتبار سے، اللہ بھیدوں سے بھی واقف ہے، سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا ڈائمینشن بڑا باریک، ہمارے سب کانشیس میں اگر کچھ ہے، تحت الشعور میں کچھ ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ہم بہت سے اعمال کبھی کبھی کر جاتے ہیں، اور کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کیا ہے، ہوتا ہے کبھی ایسا انسان کے ساتھ، اس کی مثال دینا نسبتاً مشکل کام ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کام کر جاتا ہے، پھر سمجھ میں آ جائے اچھا میں نے اس لیے کام کیا، وہ اندر اس کی سب کانشیس میں ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے اس کام پر، اور وہ سب کانشیس میں موجود وہ شے آگے جا کے کانشیس پر ظاہر ہوتی ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ کام میں نے کیوں کیا ہے۔ اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سب کانشیس میں ہے۔ یہ تیسرا ڈائمینشن، آسمان زمین میں کچھ وہ جانتا ہے، تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو وہ جانتا ہے، جو چھپا رہے تم اسے ابھی جان تو یہ کانشیس پر ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے سینوں کے بھید ہیں، جو کہ سب کانشیس میں ہیں، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ چار آیات مکمل توحید کے حوالے سے۔ اب دو آیات میں ذکر ہے آخرت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے۔ ایک آیت میں سابقہ امتوں کی تباہی کا ذکر بالکل اختصار کے ساتھ، الم یاتیکم نبؤ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے وبال چکھ لیا اپنے کیے کا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ساری گزشتہ قومیں، سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ القمر، تفاصیل ہم پڑھ چکے، ان سب کا ذکر ایک ہی آیت میں۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشر یہدوننا، ایک بشر ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا۔ یہ وہ بات جو کئی مرتبہ قرآن کریم میں آ چکی کہ انسانیت کے لیے یہ بڑی مشکل بات رہی کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ حربہ لوگ اختیار کرتے تھے، یا بہانہ تھا لوگوں کا اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنے کا، منافقین پر یہ بات بھاری تھی، سورہ النساء میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے۔ اب اس کے دو ڈائمنشنز ہیں، بشریت کا مسئلہ اور رسالت کا مسئلہ۔ پہلا ڈائمنشن کیا ہے؟ جنہوں نے انسان کی صورت میں دیکھا اور مانا کہا یہ انسان ہے، انہوں نے رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ بھائی اپنے جیسے آدمی کی پیروی کیوں کریں ہم؟ یہ بھی اطاعت سے فرار اختیار کرنے کے لیے۔ دوسرا ڈائمنشن کیا ہے؟ جنہوں نے رسول کے طور پر مان لیا تو اس کی رسالت کا انکار کر دیا۔ یہ بھی اطاعت سے فرار اختیار کرنے کے لیے ہے. نصارہ نے یہی کیا ہے, اتنا اوپر لے کر چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے, ان کی پیر بھی نہیں کی جا سکتی, خدا قرار دے دیا, خدا کا بیٹا قرار دے دیا, تین میں سے ایک قرار دے دیا. اور آج بھی اس امت نے یہ حرکتیں کی ہیں, اتنا اونچا لے جاؤ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے, ان کی پیر بھی نہ کی جا سکتی ہو. اور رسول اللہ تو کیا, اولیاء اللہ کو اتنا اونچا لے جاتے کہ ان کو, برا نہ مانیے گا, ان کی شخصیتوں کو پوجا جا سکتا ہوگا, پیر بھی نہیں کی جا سکتی. وہ تو بڑے ہی پہنچے ہوئے تھے, کیا انسان نہیں تھے وہ؟ اللہ نے انسانوں کے لیے شریعت دی ہے, اگر وہ پہنچ سکتے ہیں تو تم بھی پہنچ سکتے ہو, پرووائڈڈ کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں. تو یہ دونوں صورتیں کیا تھی, اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنے کے لیے. فکفروا, انہوں نے کفر کیا, وتولوا, اور روگردانی کی, واستغنى اللہ, تو اللہ نے بھی شان بے نیازی فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا معاملہ, تم نہیں ماننا چاہتے رسول کو, اٹس یور اون چوائس, جاؤ دفاع ہو جاؤ. واستغنى اللہ, اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا ان سے, اللہ غنی الحمید, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک آیت میں آخرت کا بیان اور قیامت میں دوبارہ کھڑے کیے جانے کا ذکر. زعم الذین کفروا ان یبعثوا, جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ ظلم اختیار کیا, اس گھمنڈ میں مبتلا ہوئے, ان یبعثوا, کہ وہ دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے. اسی ٹون میں شدید الفاظ اللہ کے, قل, اے نبی فرما دیجئے, بلا, کیوں نہیں, وربی, اور میرے رب کی قسم, لتبعثن, تم لازمن دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے. یہ ٹون دیکھیں آپ اس وقت قرآن کی. ثم لتنبؤن, یہ عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید, فعل مضارے کے سٹارٹ میں لام تاکید, لام زبر لا, اور نون مشدد تشدید والا نون. ثم لتنبؤن, پھر تمہیں لازمن بتایا جائے گا, بما عملتم, جو کچھ کے تم کیا کرتے تھے. یہ ٹون ہے اس مقام پر, کوئی اتنی دلیل نہیں. بڑا قرآن دیتا ہے, مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے, اللہ تمہیں بھی کر دے گا, مشکل کیا ہے, نہیں. یا کوئی اپنی دلیل اللہ نے دی نہیں, اس قسم کے پیچھے شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس انسان نے 40 برس تک انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا, کیا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان کی شخصیت ہے اس کے پیچھے. وذلک علی اللہ یسیر, اور یہ بات اللہ کا بہت آسان ہے. اس کے بعد ایک آیت میں دعوت قبول کرنے کی, فآمنوا باللہ ورسولہ, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, والنور الذی انزلنا, اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا, واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اب حشر کا برپا کیا جانا اور پہلا نتیجہ اہل ایمان کا, یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, جس دن اللہ تمہیں جمع فرمائے گا, یعنی جمع کیے جانے کے دن, وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. تغابن اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے. آج یہاں اسٹاکس میں سٹا کما کے کتنے اوپر بھی چلے جاتے, کتنے نیچے بھی چلے جاتے, کچھ نہیں. موت آئے گی تو جنازہ چاہے بادشاہ کا نکلے, چاہے کسی غریب کی جھوپڑی سے نکلے, دونوں کیا ہیں, برابر ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اصل مسئلہ وہاں کا ہے, ذلک یوم التغابن, وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. ومن یؤمن باللہ, اور جو ایمان لائے اللہ پر, ویعمل صالحا, اور عمل کرے نیک, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں سے دور فرما دے گا, ویدخلہ جنات, اور داخل فرمائے گا اس کو باغات میں, تجری من تحتہا الانہار, ان کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا ابدا, ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, ذلک الفوز العظیم, اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اے اللہ ان اہل ایمان بندوں میں ہمیں شامل فرما. دوسرا نتیجہ فرمایا, والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, کوئی آگ والے ہیں, خالدین فیہا, ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہ, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وبئس المصیر, اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ پہلا رکوع جس میں توحید, رسالت اور آخرت کے حوالے سے گفتگو اور قیامت کے نتائج. اب ایک رکو جو اگلا آ رہا ہے, اس میں پہلی 5 آیات میں ایمان کے ثمرات, ایمان کے نتیجے میں بندے میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں, کیا کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں, اس کا ذکر ہے. اور آخری 3 آیات میں پھر دعوت ایمان بڑے پرزور انداز میں دی گئی ہے. اب پہلی صفت, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو اللہ پر ایمان رکھے, يَهْدِ قَلْبَهُ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ مطلب یہ ہے اس کا کہ جب بندے میں ایمان پیدا ہو جائے تو اس میں تسلیم اور رضا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ. رضا حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا، تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، فیصلے کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، جو کرے گا اسی میں خیر ہوگا، میری بہتری اسی میں ہوگی. یہ کیفیت مومن میں پیدا ہوتی ہے. بخاری کی حدیث، مومن کا معاملہ بڑا عجیب، نعمت ملتی ہے، اللہ کا فضل سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے. تکلیف آتی ہے، اللہ کا حکم اور فیصلہ سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، خیر ہی خیر اس کے لیے. مومن کے لیے معاملہ ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، بڑا پیارا جملہ ہے. جو ایمان رکھے اللہ پر، کس کے حکم سے مصیبت آئی؟ اللہ کے حکم سے. کیا وہ میرا برا جا سکتا ہے؟ قطعا نہیں. وہ تو کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، خیر ہوگا اس میں. یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے، سکون کی زندگی. عمر فاروق داخل ہوئے رسول اللہ کے حجرے میں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے، جسم پر صرف تہبند تھا، کوئی کرتا بھی نہیں، جسم کے اوپر چٹائی کے نشانات آ گئے. حضرت عمر ایک روایت میں محدثین فرماتے رو گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، یہ مشرکین اور یہ قیصر و کسریٰ مخملی بستروں پر لیٹتے آرام کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ یہ تکالیف کا معاملہ. اللہ کے رسول نے کہا، عمر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم اس سے راضی نہیں کہ ان کو دنیا مل جائے، ہمیں اللہ آخرت عطا فرما دے؟ سکون، کوئی ٹینشن ہی نہیں. یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہاں ایک تجوید کے حوالے سے میں توجہ دلانا چاہوں گا. یہدی قلبہ، قاف حلق سے نکلتا ہے، قاف قلبہ، اس کے قلب یعنی دل کو. کوئی پتلا قاف پڑھ دے کراچی والا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے کتے کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ بہت لائٹ سا ترجمہ چینج ہوا، ورنہ کئی مقامات قرآن کریم کے جہاں کفریہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم کا صحیح پڑھنا یہ فرض ہے ہمارے ذمے، یعنی اس کا صحیح علم سیکھنا یہ ہمارے ذمے فرض ہے. گھر میں کوئی سمجھتا ہو اس کو سنا کر چیک کر لیجئے، محلے میں کوئی جانتا ہو، مسجد کا امام ہو، موزن ایکس وائی زی جو بھی ہو، چیک کروا لیجئے، کمی محسوس ہو درست کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر ثواب کے بجائے ہمیں گناہ مل رہا ہو. یہ میں نے معمولی سی مثال دی، اس سے شدید مثالیں قرآن کریم میں ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے اس کے دل کو. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. دوسری کیفیت کیا ہے؟ مومن اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا، اطاعت کرتے اللہ رسول کی. فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اصلا اطاعت اللہ کی، عملاً کس کی ہوگی؟ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ النساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اب اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے کئی گوشے، ان کی ذاتی عبادات اس میں بھی پیروی کرنی ہے، ان کے رہن سہن کے طریقے اس میں بھی پیروی کرنی ہے، ان کے روزمرہ کے معاملات اس میں بھی پیروی کرنی ہے. سب سے بڑا گوشہ کون سا اطاعت کا؟ دو، دعوت دین، اقامت دین. یہی بات ہم نے سورہ جمعہ میں دیکھی، یہی بات سورہ الصف میں ہم نے دیکھی. سورہ یوسف آیت نمبر 108، آپ کی سنت کیا تھی؟ آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے. سورہ شورا آیت نمبر 15، آپ کی جد و جہد کہے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. تو اطاعت رسول میں یہ بھی یاد رہے کہ بڑے بڑے گوشے اطاعت کے کیا ہیں، آپ کے دین کی دعوت کی ذمہ داری اب ہم پر ہے، اور آپ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی ذمہ داری اب ہمارے ذمے ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یقیناً ہمارے رسول کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہے. مانو گے اپنے بھلے کو، نہیں مانو گے اپنے ہی نقصان کرو گے. تیسری کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے؟ توکل اللہ پر. ایمان کے نتیجے میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں. مومن کا بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہوتا ہے. توکل کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے وعدہ فرما دیا، کسی نے پوچھا اونٹ باندھوں اللہ کے رسول پھر توکل کروں، یا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یہ کل حقیقت ہے توکل کی. جو اسباب جائز ہوں کسی جائز کام کے لیے وہ اختیار کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے. اس کے اختیار کرنے کے بعد نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پر. یہ توکل ہے کل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور چاہیے کہ توکل کریں اہل ایمان اللہ پر. تین صفات ہم نے پڑھ لی، صبر و تسلیم و رضا کی کیفیت، نمبر دو اطاعت اللہ کے رسول اللہ کی، نمبر تین اللہ ہی پر توکل. اب دو آیات جو آ رہی ہیں اس میں دنیا کے جو رشتے ہیں، دنیا کے جو مال و اسباب ہیں، اس کے حوالے سے بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہو. بڑا شدید لفظ ہے قرآن کا یہ، اس کو آگے قرآن نے بیلنس کیا، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، لیکن ہے سخت لفظ. کیا مطلب؟ یہ دنیا کی زینت کے لیے ہے، آرائش کے لیے ہے، نظام چلانے کے لیے، ٹھیک. ان کی محبت میں اتنا نہ ڈوبنا کہ کہیں اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دو، کہیں یہ اور ان کی محبت اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. فاحذروہم، بچتے رہو. ہاں لفظ سخت آ گیا تھا، قرآن نے بیلنس کر دیا، تین الفاظ لایا اللہ تعالیٰ یہاں پر. وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور چشم پوشی کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ، تو بے شک اللہ بھی بخش دینے والا، رحم فرمانے والا ہے. تین الفاظ لائے اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. اشارہ کیا مل رہا ہے؟ گھر میں تھانے دار کی طرح ہمیں کام نہیں کرنا ہے، بلکہ محبت بھی اور کبھی سختی بھی. کھلاؤ سونے کا نوالہ اور دیکھو شیر کی نگاہوں سے، یہ دونوں چیز ہونی چاہیے. تربیت کا اصول ہے سختی بھی اور نرمی بھی، لیکن تین الفاظ اللہ تعالیٰ لائے ہیں، تو اگر یہ کہا جائے کہ 25% سختی ہے تو 75% نرمی ہونی چاہیے، یہ غالب ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اگر تمہیں گھر والوں پر اختیار حاصل ہے تو تمہیں کس پر اختیار حاصل ہے؟ تم پر کس کو اختیار حاصل ہے؟ اللہ کو. تم کتنی نافرمانی کرتے ہو اس کی، ہر وقت پکڑتا ہے وہ تمہیں. غفور رحیم ہے نا، تم بھی نرمی کا معاملہ غالب رکھو، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے. یہ بیلنس، یہ خوبصورتی قرآن میں ہو سکتی ہے، یہ خوبصورتی رحمان کے کلام کے سوا کہیں نہیں ملے گی. انسان وہ باعث ہو جاتا ہے، شدت پسند ہو جاتا ہے، کسی کی محبت نہ آئے گا اس کی ہر غلط بات کو بھی صحیح کر دے گا. جیسے ہماری اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت، اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ حکومت کی اچھی بات بھی ہوگی تب بھی اس کی نفی کرنی، اور حکومت کا کام کیا ہے؟ اپوزیشن کی طرف سے کوئی اچھی بات بھی آئے تو کیا کہنا ہے؟ یہ تو غلط ہی غلط ہے. نہیں، یہ انسانوں کا معاملہ ہے، رحمان کا معاملہ نہیں. بیلنس. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب مال اور اولاد کے حوالے سے کیا رویہ ہونا چاہیے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اموال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. یہ فتنہ عربی کا اٹھ دو گا نہیں، فتنہ ذریعہ آزمائش. اس بیوی کے حوالے سے بھی جواب دینا ہوگا، یہ تو خیر پچھلی آیت میں بات تھی. اس مال کے حوالے سے قیامت کے دن جواب دینا ہونا پڑے گا. جامع ترمذی کی حدیث سنا چکا، تیسرا اور چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جواب دینا پڑے گا. یہ اولاد، یہ تمہاری لائبلٹی ہے، جواب دینا پڑے گا. بخاری شریف کی حدیث، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم اس رہنے کے بان ہے اور اس سے اس کے زیر تحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو یہ آزمائش کا ذریعہ ہے کہ آیا ان کی محبت میں ڈوب کر رحمان کو بھول تو نہیں جاتے، یا ان کی صحیح طرح ذمہ داری ادا کرتے ہو گے نہیں. اس اعتبار سے ذریعہ آزمائش. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو اجر عظیم تیار ہے. اس کو سامنے رکھ کے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرو تو کیا ہوگا؟ اسی مال کو صدقہ جاریہ بناؤ، عظیم اجر و ثواب ملے گا. اسی اولاد کی تربیت صحیح طرح کرو، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی. نیک بیوی، اللہ کے رسول نے فرمایا خیر المتاع، ایمان کے بعد بہترین نعمت نیک بیوی ہے. اور ایک اور حدیث میں خیر المتاع کہا بہترین دولت نیک بیوی ہے. تو یہ محنت کر لو تو آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی. تو ایک طرف یہ آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں، اور دوسری طرف آخرت کے اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالی کے پاس اجر عظیم ہے. اس کے بعد اب آخری تین آیات میں پھر دعوت دی جا رہی ہے ایمان کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے. فَتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ممکن ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہو. یہ ایک کوٹ کی جاتی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے ساتھ. تقوی کے حوالے سے اہم ترین آیت آل عمران آیت نمبر 102، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. صحابہ لرز گئے، اللہ کے رسول کیسے حق ادا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے بیلنس کیا. وہ آئیڈیل بات ہے آل عمران آیت نمبر 102، یہ پریکٹیکل بات ہے. فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہاری کیپیسٹی ہے اتنا تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. باقی اللہ معاف فرمانے والا ہے. لیکن ہاں بعض اوقات انسان بڑا چالاک بن جاتا ہے, وہ جی میں تو بس اتنا ہی کر سکتا ہوں, حالانکہ دنیا کے معاملے میں انسان کبھی نہیں سوچتا. جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ننگے پیر آئے تھے بالکل, کیا وہ بیٹھے رہے؟ بالکل نہیں, بڑھتے رہے, کسی نے چھابڑی لگائی, پھر کیا ہوا؟ کرائے کی دکان, پھر کیا ہوا؟ مالک مکان اور دکان کے بھی مالک بن گئے, پھر کیا ہوا؟ دکان کی چینز, پھر کیا ہوا؟ کراچی سے بزنس, لاہور, لاہور سے کہاں, پشاور, پشاور سے کہاں, کیا رکے رہے وہ؟ انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ مجھ میں کیا ہے, وہ تو صلاحیت کا استعمال کرتا, وہ صلاحیت بڑھتی چلی جاتی. جو بچاج برانڈی کچھ ایجوکیشن کے اندر ہے کہ اس کو پتا ہے کل اس نے ماسٹرز کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنا ہے, نہیں پتا نا. آپ اس کے ماں باپ کی حیثیت سے آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں, وہ محنت کرتا اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, گویا جس صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں وہ صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس سے بڑھ کر, دنیا سے بڑھ کر دین کے لیے محنت کرو. اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لہدینہم سبلنا, سورہ العنکبوت آیت نمبر 69, جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17, جنہوں نے ہدایت اختیار کی ہم نے مزید ہدایت عطا فرما دی. تو تقوی میں بھی بیٹھ نہ جائے آدمی کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں, نہیں, آگے سے آگے بڑھو. جیسے دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے اور بڑھ جاتے ہو, اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تقوی کی محنت کرو, اللہ آگے بڑھا دے گا. تو یہ ہے مستطعتم, جو ذہن میں رکھنا چاہیے, فتقوا اللہ ما استطعتم, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے, جتنی تمہاری استطاعت ہے. واسمعوا واطیعوا, دو باتیں, اور سنو اور مانو. بیعت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 اور 18 کی روشنی میں, پھر بیعت سمتعات کے حوالے سے گفتگو کی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 کی روشنی میں. دین میں جماعت سازی کے لیے واحد بنیاد جو قرآن, سنت, حدیث, عمل صحابہ, امت کے متبادر عمل سے ثابت ہے, وہ بیعت سمتعات ہے. کوئی امیر ہوگا اسی کی تو سنو گے, تبھی تو اس کی بات مانو گے. ہاں خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت, خلیفہ نہیں, وہ جماعت اختیار کرو کہ جو دین کو غالب کرنا چاہتی ہے اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, تبھی سنو گے اور مانو گے. واسمعوا واطیعوا, اور سنو اور مانو. وانفقوا خیرا لانفسکم, اور انفاق کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انفاق کے حوالے سے گفتگو ہم پڑھ چکے سورۃ الحدید میں, تفصیلات کی آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 11 کی روشنی میں. ومن یوق شح نفسہ, اور جو بچا لیا گیا دل کی تنگی سے, یہ الفاظ آئے تھے سورۃ الحدید میں بھی, بچ گیا نہیں بچا لیا گیا, اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے بچنا. ومن یوق شح نفسہ, اور جو بچا لیا گیا دل کی تنگی سے, فاولئک هم المفلحون, تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ شح کا لفظ بڑا جامع ہے, دل کی ساری بیماریاں, بخل اور حفظ, حسد, بغض, تعصب, تکبر, جتنی دل کی بیماریاں ہیں سب اس شح میں شامل ہیں. بخاری شریف کی حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بچو, اسی نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا, خون بہانے اور حرمت پامال کرنے پر اکسایا اسی شح کی بیماری نے, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ایک صحابی طواف میں یہی دعا کر رہے تھے, اللہم قنی شح نفسی, اے اللہ مجھے میرے نفس کی شح سے بچا لے اور دل کی تنگی سے بچا لے. فمن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, اور جو شح سے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا, فاولئک هم المفلحون, تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے, مراد اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا حلال میں سے خلوص کے ساتھ, یضاعف لکم, اللہ بڑھا دے گا تمہارے لیے, ویغفر لکم, اور بخش دے گا تمہیں, اللہ شکور حلیم, اور اللہ بہت قدردانی فرمانے والا, بردبار ہے, بردبار تحمل والا. دیکھتا ہے کہ بندے کو میں اتنا دیتا ہوں کچھ بھی میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا, فوراً نہیں پکڑتا, مہلت دیتا ہوں اسے. عالم الغیب والشہادہ, غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے, العزیز الحکیم, زبردست ہے, حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.